وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاها من نفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية، نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق الإرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب اللواء الحمدي ومقام المحمود أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا يذكرهم يقال له إبراهيم.
صلوات پڑھیے محمد والا محمد.
سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے، اور اس کی یہ دو آیتیں ہیں جس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے. سورہ انبیاء میں 16 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورہ انبیاء کہتے ہیں. حضرت ابراہیم سے متعلق جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور ایک بت کے گلے میں ہتھوڑا ڈال دیا تاکہ وہ لوگ پلٹیں اپنے ضمیروں کی طرف، اور جب اپنے میلے سے واپس آئے دیکھا کہ اپنے خداؤں کی ہتک ہوئی ہے تو سبوں نے کہا قالو من فعل هذا بآلهتنا، کس نے یہ کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ بدتمیزی. انه لمن الظالمین، یقیناً وہ جو ہے ظالمین میں سے ہے. جب انہوں نے سوال کیا کیوریسٹی آگے بڑھی تو جواب ملا، ایک گروپ نے جواب دیا قالو فتانی، ایک جوان ہے اس کو لوگ یاد کرتے ہیں، اس کا نام ہے ابراہیم. ابراہیم نے یہ کہہ دیا کہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ بڑے نے کیا ہے، ساری شرارتیں بڑے ہی تو کرتے ہیں. میں نے نہیں کیا ہے، یہ بڑا شیطان ہے، یہ سب کچھ اس کی کارستانیاں ہیں، میرا کام نہیں ہے. ایک مرتبہ فنکسوا رؤوسہم، سبوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، کہیں یہ بت بھی اپنے اوپر نقصان پہنچا سکتے ہیں، ناممکنات بات. حضرت ابراہیم کا مشن کامیاب ہو گیا. حضرت ابراہیم یہی چاہتے تھے کہ تم دیکھو یہ بت ہیں، یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں، جو خود کا دفاع نہ کر سکے وہ دوسرے کا کیا دفاع کر سکے، جو خود کو ڈیفنس نہیں کر سکے تو وہ دوسرے کا ڈیفنس کیا نہیں کر سکے۔ ہماری گفتگو ہے ہمارے نوجوانوں کے مشاکل اور اس کا حل، دا فلائٹ آف اور یوتھ اینڈ اٹس سولوشن۔ کل ہم نے یہاں تک آپ کے اذہان کو لایا تھا کہ نوجوان نسلیں 30% آف دی پاپولیشن ہے، اور ہم جب نوجوان کہتے ہیں اس میں مرد بھی انوالو ہیں اور عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی۔ کچھ پرابلمس ایسے ہیں جو یونیورسل ہیں، آفاقی ہیں، جن کا تعلق زمانے سے یا وقت سے نہیں ہے یا زمین سے نہیں ہے۔ ہر دور میں یہ مصیبتیں رہی ہیں، ہر دور میں رہیں گی۔ جو یہ آفاقی مصیبتیں ہیں اس کا پہلا حل میں نے پیش کیا تھا، وہ پہلا حل یہ ہے کہ ہمارا نوجوان معرفت نفس سے پہلے مرحلہ جو ہے جس ورلڈ کو، اس دنیا کو کس طرح سے پرسیو کرے، کس طرح سے ادراک کرے۔ دو چوائس اس کے پاس ہیں، پہلا چوائس یہ ہے، پہلا اختیار یہ ہے کہ دنیا کو مادی سمجھے، میٹر سمجھے، اور میٹر جو ہے ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، نہ قیامت ہے، نہ روز جزا ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ ایک فکر یہ ہے کہ جی نہیں، اس کا خالق ہے، اور اس کا خالق اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور ہم کو جو بھی کر رہے ہیں وہ مسئول ہیں، ہم ریسپانسبل ہیں، ہمیں جواب دینا ہے روز قیامت۔ یہ دو کانسیپٹ سے ہٹ کر تیسرا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج کی ورلڈ کی جتنی بھی ڈسٹریبیوشن آف افکار یعنی آئیڈیالوجیز ہیں، یہ دونوں کے اندر ہی ہیں۔ حکومتوں میں جو افکار پیش کیے جا رہے ہیں وہ پہلے والے افکار ہیں، یعنی فرسٹ، یعنی کیا ہے، حکومت نے ایک زمانے کے بعد جب پرابلم زیادہ ہو گئے تو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مذہب، دوسرے سیاست۔ یہ دونوں کو الگ کر تو بھی پریشانی کی چکری نہیں ہوگی، اس لیے کہ مذہب جیسے ہی سیاست میں داخل ہوتا ہے تو ہر مقام پر یہ حلال، یہ حرام، یہ چیز، یہاں روکو۔ یہ کیوں شروع ہوا؟ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، خود نوجوان بچے جانتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ چرچ والے اتنے دخیل تھے، اتنا زیادہ ان کا اثر تھا جامع میں، سوسائٹی میں، وہ کسی بھی سائنٹسٹ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے گیلیلیو کا نام سنا ہے، گیلیلیو نے ایک تھیوری پیش کی جس کو ایک گلوب راؤنڈ ہے، گلوب جو ہے زمین مسطح نہیں ہے بلکہ زمین گول ہے، اور بیچارے کو زندان میں ڈال دیا گیا، اس کو ٹارچر دیے گئے، جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو ہسٹوریکلی بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے مفکرین، بہت سے نوجوان جن کے پاس نالج تھی، ہمیشہ ان کو پرابلم کے تھرو جانا پڑا۔ تو جو مفکرین تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ سارے پرابلمس یہ مذہب کی وجہ سے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مذہب کو سیاست سے جدا کر دیا جائے۔ چنانچہ سیاست وہیں سے جدا ہوئی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، مسلمانوں نے اس سے پہلے کر دیا تھا۔ جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس سے زیادہ میں گہرا واپس بتانا نہیں چاہتا۔ جس دن علی ہٹائے گئے اسی دن صلوات پڑھی محمد والے محمد، پہلا کام ہو چکا تھا۔ تو یہیں سے پرابلم شروع ہوا ہے انسانیت کی ٹھوکریں کھانے کا۔ آج ویسٹرن سوسائٹی کے ہم اتنے دل دادا ہیں، نائکی شو پہنیں گے ضرور، ہمارے نوجوان خصوصاً، ٹوپی ہوگی تو نائکی کی ہوگی، ہاں شرٹ بھی ہوگا تو نائکی کا ہوگا۔ اور آپ کو میں آج اطلاع دے دوں کہ ہم لوگوں نے تقریباً 2-3 مہینے سے بائیکاٹ کر رکھا ہے، چنانچہ آپ نے دیکھا شیئرز بھی نیچے گئے ہیں اس کے، اس کی وجوہات جو ہیں، انہوں نے ایک عورت کو نائکی ڈریس میں کھڑا کر کے مسلمانوں کو سجدہ کروایا۔ آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے کہ باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ نکلا تھا جس میں ایک عورت جو ہے نائکی کے شوز نائکی کے جینز پہنی ہوئی ہے اور ٹھہری ہوئی ہے, مسلمان اس کو سجدہ کر رہے ہیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ لوگ جو ہیں اب سجدہ کر رہے ہیں. تو آج سے جو نوجوان بچہ اگر مذہب سے تعلق رکھتا ہے, درد رکھتا ہے, تو اب نائکی پورا پہنے. اب میں کمرشل نہیں لا رہا ہوں, میں بلکہ جذبات میں بھی نہیں جا رہا ہوں, بلکہ لاجک آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بت دو طرح کے ہیں, ایک ظاہری بت ہیں, ایک آئیڈیالوجیکل بت. ظاہری بتوں کا توڑنا بہت آسان ہے, آئیڈیالوجیکل بتوں کا توڑنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ افکار کے بت اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ جن کا توڑ کر الگ کرنا حیات سے بہت مشکل مسئلہ, چیلنج ہے. اسی لیے جن لوگوں کو عادت تھی ہمیشہ بتوں کے سامنے پوجا کرتے تھے, بتوں کو خدا کہتے تھے, انہوں نے اسلام لا لیا اور آخری جب زمانہ آیا اس چیز کو لیا جو بولتا نہیں تھا, جس کا نام ہے قرآن. توجہ کا طالب ہوں, کیوں قرآن کو لیا؟ اس لیے قرآن کو لیا کہ قرآن اپنا دفاع کرتا ہی نہیں تھا, کرتا ہی کر ہی نہیں سکتا. قرآن کے جو چھجڑے اڑا دیجیے, چنانچہ نیزے پہ بلند کیا گیا, اس پہ تیر برا تیر بارہ ہوا, دفاع نہیں کر سکا, ڈیفینس نہیں کر سکا قرآن. تو کہا ایسی چیز کو لو جو نہ بولے, حالانکہ قرآن بولتا ہے, اس کو بولتا ہے جو سننے کے لیے تیار ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بس اس سے گفتگو کرتا ہے جو سننے کے لیے تیار. تو میرے نوجوان دو افکار ہیں, اور قرآن پہلا قصہ بیان کرتا ہے ہیومینٹی کا, اور وہ بھی ٹین ایجرز کا. اور میرا موضوع, امید کرتا ہوں کہ آخر وقت تک آپ کو میرے موضوع سے نہ ہٹوں. میری عادت یہ ہوتی ہے کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس موضوع کو لایا ہوں آپ کے افکار تک, آپ کی اذان تک پہنچاؤں. پہلا قصہ انسانیت کا اور انسانیت کا خون. حضرت آدم کے دو بیٹے, ایک کا نام حابیل ایک کا نام قابیل, بہت مشہور قصہ ہے. اب مجھے نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور قرآن میں جتنے بھی قصے ہیں اس کے پیچھے فلسفی موجود ہے. جب تک یہ فلسفی پر اب ہم لوگوں نے پونڈر نہیں کیا تو قصے کی کوئی اہمیت ہی نہیں. یہ دونوں بھائی حکم خدا کے تحت انہوں نے قربانیاں دیں. قرآن کا قصہ ہے, کسی اور کہانی کا قصہ نہیں ہے. قرآن میں قصہ موجود ہے, سورہ بقرہ میں پڑھیے. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ, خدا نے ایک کا قبول کیا, وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, دوسرے کا قبول نہیں ہوا. اب یہ دونوں میں حسد شروع ہوا. اب یہاں پر یہ قصہ یاروں کی ہے. اب آئیے میری گفتگو پرابلم آف دی یوتھس, ہمارے نوجوانوں کے مشاکل. سبلنگ رائیولری ایک بحث ہے اسکالرز کے دوران. سبلنگ کے معنی بھائی بہنوں میں, بھائی بھائیوں میں. اگر گھر میں پانچ بچے ہیں, کہاں پانچ بچے ہیں آج کل کا تو زمانہ, ایک کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں. مگر کم از کم کہتے ہیں کہ دو ہونا چاہیے. اگر دو بچے آپ کے پاس ہیں تو دونوں عموماً جو ہیں دو چار سال کے فاصلے سے ہی عموماً کوشش یہ کرتے ہیں جلد سے جلد بڑھ جائیں, بھی پھر جو ہے ہم ضعیفی میں ذرا مزہ اڑائیں. تو دو بچے آپ کے پاس ہیں, دونوں بچوں میں ایک طرح کی رائیولری موجود ہے. رائیولری کے معنی ایک طرح کی, ہم ظاہر دیکھتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی بنتی نہیں ہے. یہ ہر گھر میں, وہ خواہ مولوی کا گھر ہو خواہ پیغمبر کا گھر ہو, اور اسی طرح دو بیویوں کے درمیان بھی بنتی نہیں ہے. خواہ مولوی کا گھر ہو خواہ پیغمبر کا گھر ہو. چنانچہ قرآن وارن کر رہا ہے, فقط سقط قلوب و کما, اے رسول کی دو بیویوں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے. ہمیں نہیں معلوم کون سی دو بیویاں تھیں, مگر دو تین تھی, دو تھیں. قرآن تذکرہ کر رہا, ہماری بات نہیں ہے, حدیث کی بات نہیں ہے. جلسی جس کو کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں حسد. بحث ہیں اسکالرس میں, آیا یہ حسد ہیں یا غبتہ ہے, غبتہ انوی جس کو کہتے ہیں, یا تفوق طلبی ہے. یہ تینوں کو ذرا سا میں الاوبریٹ کروں گا تاکہ آپ لوگ یہاں سے اچھی طرح سے سمجھ کر کے اٹھیں اور اس کو اپنی زندگی میں، خصوصاً وہ نوجوان بچے جو جن کے پاس چھوٹے چھوٹے جو نوجوان لوگ جن کے پاس بچے ہیں، بہترین تربیت کا راستہ. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد صاحب. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ دو بچوں کے درمیان کبھی تقابل نہیں کرنا چاہیے. تقابل سے مراد کیا ہے؟ اب یہ کہیں کہ ایک کو بولیں کہ دیکھو یہ تمہارا بھائی حسن کتنا اچھا ہے، تمہارا بھائی حسن جو ہے کتنا اچھا. یہ غلط بات ہے. ایک بھائی میں خدا نے وہ صلاحیت دی ہے، دوسرے بھائی میں دوسری صلاحیت دی ہے. اگر ایک بھائی میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہے تو دوسرا سائنس میں بہت اچھا ہے، تو آپ کمپیئر مت کیجیے. اگر آپ کے خدا نے پانچ بچے دیے ہیں، ہر بچہ یونیک ہے، خدا نے پیدا ایسے ہی کیا ہے، ہر بچہ جو ہے انوکھا ہے، اور اس کی انوکھیت اور اس کی یونیکنیس سے فائدہ اٹھائیے. کبھی کمپیئر مت کیجیے کہ دیکھو تمہارا بھائی جو ہے کتنا اچھا. نہیں، یہ بولو کہ تم جو ہے بہت اچھے ہو اور تم میں یہ صلاحیت موجود ہے. اور ایک چیز میں بتا دوں راستے ہی میں، اگر میرا بچہ سال گزشتہ 50% مارکس لایا تھا، اس مرتبہ اس نے 60% لایا، تو بجائے اس کے اس کی تشویق ہو، اس کو جو ہے انکریجمنٹ کیا جائے، ہم کیا کرتے ہیں فوراً مقابلہ کرتے ہیں، دیکھو وہ تو 90% لاتا ہے تمہارا دوست. اشتباہ ہے. ہر ایک کے ذہن کی کیفیت الگ ہے. ممکن ہے کہ آپ کا بچہ جو 60% آج لایا ہے، نیکسٹ ایئر 10 ایئرس کے بعد وہ بہترین بلینٹ اسکالر ہوگا. تو جیسے ہی آپ نے مقابلہ کیا، وہ بچے میں احساس کمتری شروع ہو گئی. اور یہ جو ڈکلین ہو رہا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، روز قیامت جواب دینا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، بہت ہوشیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کی جو مومنٹ تھی، ترقی تھی، اپنے ہاتھوں سے آپ نے روک دیا ہے. اس لیے مقابلہ کیا دوسرے ہی بچے سے. تو ہر بچے کو اس کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آگے بڑھنے دیجیے. قصہ ہے، اور قصہ بھی بڑے مزیدار قصہ ہے، حدیث میں ہے اور روایتوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی میرے سامنے لے لیجیے کہ امام حسن اور امام حسین نے خط لکھا. خطاط کا زمانہ، خطاط آج بھی ایران میں بہت زیادہ ہے، آج کل تو کمپیوٹر کے چکر میں آ گئے ہم لوگ، تو بہت زیادہ لکھنا جو ہے کم ہو گیا، لیکن ایران وغیرہ میں خطاطی آج بھی بہت ہنر ہے. تو دونوں بچوں نے خط لکھا، نخوش خط جس کو کہتے ہیں، لکھ کر کے ماں کے سامنے پیش کیا. ہما دیکھیے کس کا بہتر ہے. اللہ رے، اگر کوئی گھر ہے تربیت کے لیے تو سوائے اس گھر کے کوئی اور گھر نہیں ہے. کوئی اور گھر قیامت تک نہیں ملے گا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم فاطمہ و ابوہا و ابو. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہمیں دیکھیے دو خطوط ہیں، یہ دو خط ہیں. آپ فیصلہ کیجیے. ہوئی اس بیٹر بچوں کی عادت ہے، آپ کے سامنے بچے آتے ہیں، یہ میرا اسائنمنٹ ہے، یہ میرا اسائنمنٹ ہے، یو جج فار اس. اب انصاف کا تقاضا ہے، جج کریں آپ. اب مقابلہ کریں گے تو غلط ہے، اس لیے کہ ایک جو ہے ایک سال کا بڑا ہے، دوسرا ایک سال کا چھوٹا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. اب نہیں کر سکتے مقابلہ دو میں. شہزادی نے دیکھا، اور شہزادی سمجھ گئی کہ مسئلہ خطرناک ہے، کیا میں ان کو فیصلہ کروں. میں کب جاؤ بیٹے، بابا کے پاس جاؤ. مولا علی کے پاس آئے، بابا دیکھیں ہم نے خط لکھا ہے، آپ اس کا فیصلہ کیجیے کہ کس کا اچھا ہے. ایجوکیشن کی انتہا ہے، انتہا ہے. حساسیت، حساس دل رکھنے والا اگر کوئی گھر ہے تو یہ گھر. مولا علی کائنات نے دیکھا، اب بات مسئلہ ہے، طے کرنا ہے کس کا خط اچھا ہے. اور کہہ دیں گے تو ایک کا اچھا ہے دوسرے کا خطرناک ہو جائے گا مسئلہ. ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے کہا بیٹو بہتر ہے کہ تم اپنے نانا کے پاس جاؤ. یہ بچے آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس انہوں نے خط کو پیش کیا، دیکھیے نانا ہم نے یہ خط لکھا، آپ جو ہے فیصلہ کیجیے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آسان فیصلہ ہے. خدا کی قسم اس سے خطرناک کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ اگر ایک لمحہ آپ نے غلطی کی تو پوری زندگیوں پر اس کا اثر ہوگا. رسول اللہ نے دیکھا اور بچوں کو دیکھا، فیصلہ کیا کرے بھائی، کس کا اچھا کہیں.
کہا بچوں تمہاری ماں ہی اس کا فیصلہ کر سکتی، میں نہیں کر سکتا. جہاں سے چلا تھا قافلہ وہیں پلٹ کر کے آیا. اماں نہ بابا کہتے ہیں کوئی فیصلہ کرتا ہے نہ نانا. روایت میں ہے کہ شہزادی کے گلے میں ایک ہار تھا جس کے 11 دانے تھے، موتیوں کا ہار جس کے 11 دانے تھے. شہزادی نے اس کو توڑا، جس بچے نے ان دانوں کو جتنے دانوں کو چن لیا، جس نے زیادہ چنا اس کا اچھا، جس کے تین دانے کم ہیں اس کے. ابھی لیجیے فیصلہ دیکھیے، بہت اچھی طرح سائیکالوجسٹ سننا چاہیے، خصوصاً ایجوکیشنسٹ جتنے ہیں یہاں پر، اس پر فیصلہ کیجیے کہ فاطمہ زہرا کا فیصلہ کیا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسن نے ایک اٹھایا، امام حسن نے ایک اٹھایا، امام حسن نے ایک اٹھایا، امام حسن نے دوسرا اٹھایا، امام حسن نے تیسرا، امام یہ چار چار پانچ پانچ. اب ایک باقی ہوا تو ذات پروردگار نے حکم دیا، جبرائیل جاؤ جا کر کے اس دانے کے دو ٹکڑے کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا حسن اور حسین میں تقسیم کرنے لگے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور اس قصے کو آپ انالائز کیجئے، یہ ہیں فیصلہ ذات پروردگار کی طرف سے. اسی لیے رسول اللہ نے کیا کہا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، یہ اٹھے کے بیٹھے، یعنی صلح کریں تو امام ہیں، جنگ کریں تو امام. یہ فیصلہ کوئی فیصلہ جذباتی فضائل والا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہے ہیومن سائیکالوجی جس کو کہتے ہیں، نفسیات انسانی جس کو کہتے ہیں. یہ فیصلہ ہے کہ دو بچوں کے درمیان جب آپ فیصلہ کریں تو یو شوڈ بی ویری کیئرفل کہ کبھی کسی کے نمبر کو زیادہ کر دیں، اس لیے کہ ہر بچہ اپنے مقام پر صحیح ہے. تو دو بیٹے حضرت آدم کے، دو بیٹے، ایک کا نام حابیل ایک کا نام قابیل، قرآن کا قصہ ہے. دونوں نے قربانی دی، اور خدا جانتا ہے کہ دلوں سے کہ قربانی دینے والا جو ہے، ایک مرتبہ آپ نظر کر رہے ہیں امام حسین کی خلوص دل سے، دوسرا نظر کر رہا ہے فلاں صاحب نے اتنی بڑی کی تو میں تو اتنا بڑا کروں گا. جی اگر کسی نے 1000 کو کھلایا تو میں 2000 کو کھلاؤں گا. اور استغفر اللہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے، نظر ایسی ہونا چاہیے کہ ایسا ہے کہ اگر انہوں نے 1000 کو کھلایا ہے تو میں 1000 یتیموں کو کھلاؤں گا. آپ یونیکنیس پیدا کیجیے، کبھی کسی دوسرے کا مقابلہ مت کیجیے. تو دونوں کی قربانی میں سے ایک کا اور ایک کی قربانی قبول ہوئی. دوسرے بھائی نے ایک مرتبہ شروع کر دیا جلسی حسد. یہاں پر مفکرین کہتے ہیں کہ آیا دو بھائیوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان حسد ہوتا ہے یا تفوق طلبی؟ تفوق طلبی کے معنی کیا ہیں؟ بچوں میں اٹینشن گین کرنے کا پاور ہے. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہر بچہ چاہتا ہے کہ ماں باپ اسی کی طرف دیکھیں، اسی کی بات سنیں، اسی کو پریز کرتے رہیں. خدا نے یہ صلاحیت دی ہے ہر بچے میں کہ وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا رہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بچہ سب سے بہتر میں ہوں. اور ماں باپ کی پریکٹس یہ ہونا چاہیے کہ دونوں کو بہتر ثابت کریں. اگر کہیں پر ایک غلطی کی تو ممکن ہے کہ ان کی زندگیوں پر بہت بڑا اثر ہو. جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے کہا خدا متقین کی قبول کرتا ہے. قابل نے، بھائی نے کہا اچھا قبول کرتا ہے، ہم تو کاٹیں گے تجھے، جلا تیرا کاٹیں گے، ہم آج جو ہے ذبح کر دوں گا، بالکل ختم، آئی ول کل یو، میں مار دوں گا. یہاں پر میرے نوجوانوں کے لیے قرآن کی دقیق سائیکالوجی کو بہت اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. بہت ہی اچھی طرح سے دو چیزوں کو ثابت کیا قرآن نے، ایک مادی افکار، ایک معنوی افکار. ایک اسپرچویلٹی ایک میٹیریلسٹک ویلیوز. اسپرچویلٹی کو کس طرح سے بیان کیا اور میٹیریلسٹک ویلیوز کو کس طرح سے بیان کیا, یہ سنیے قرآن کی آیت. لئن بسطت یدک ان تقتلنی, حضرت حابیل نے یہ کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا تو مجھے قتل کر دے اور تیرا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے, میں انی اخاف رب العالمین, میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں, قتل کی بات نہیں کرتا. کیا کہہ رہا ہے یہ حضرت حابیل کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو خدا پر ایمان ہے میرا, خدا پر ایمان ہے اور میں قتل کرنے کی بات نہیں کرتا. تمہارا ہاتھ لمبا ہے, کیوں لمبا ہے؟ اس لیے کہ تو نہ دنیا کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے. توجہ کا طالب ہوں میرے نوجوانوں, اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ جس دن نوجوان یہ آئیڈیالوجی کو اپنا لے کہ سم ون از واچنگ می, آئی ایم اے ریسپانسبل پرسن, میں ایک حیات رکھتا ہوں جو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں موجود ہے, میں مستقل نہیں ہوں, اس لیے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کہا, آپ نے زندگی میں اپنی زندگی میں ایک آئیڈیالوجی کو اپنا لیا, اسپرچل آئیڈیالوجی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کا حکم. اس نے کہا کہ حابیل نے کہا کہ تم قتل کر سکتے ہو, میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کس نے باندھ دیا ہے؟ کس نے باندھ دیا ہے؟ وہ تقوی نے اس کے ہاتھ کو باندھا ہے. جس کے پاس تقوی نہیں ہے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اب قتل میں مقتول میں فرق کیا ہے خود سمجھ جائیے. صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. کسی کا قتل کر دیا سمجھ گئے کہ بہت نوجوان ہو گئے, بہت جوان مرد ہو گئے. قتل کرنا جوان مردی تھوڑی ہے جی, نہیں, جوان مردی تو قتل ہو جانے میں ہے. اس لیے کہ آئیڈیالوجی کے لیے, افکار کے لیے, افکار کو بچانے کے لیے. حکومتیں ختم ہو گئی, ہم کو ختم نہیں کر سکی. آج کی دنیا کیا ختم کر سکے گی؟ بنی عباس ختم ہو گئے, بنی امیہ ختم ہو گئے, آج کی دنیا کیا ختم کر سکے گی؟ آج کے یو این او کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے ہر انسان کو یہ حق ہے کہ جس طرح کی آئیڈیالوجی چاہے وہ اپنا سکے, اس کو آئیڈیالوجی کی وجہ سے مارا نہیں جا سکتا. آج کے یو این او کے اگر وہ یو این او کو مانتے ہیں, نہ اللہ ہی کو مانتے ہیں نہ یو این او کو مانتے ہیں. بارا تو یہ دو بیٹوں میں قتل و غارت ہوا. کس نے؟ قابل نے حابیل کو قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لیے قتل کیا کہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا. اے اے جملے کہہ رہا ہوں, پاکستان میں کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے قتل کیا وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا, اللہ کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا تھا. اگر اللہ کا اعتقاد رکھتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس متعمدا فجزاؤہ جہنم, اور جس نے ایک نفس کو قتل کیا, عمدن قتل کیا, جان بوجھ کر قتل کیا اور وہ نالج رکھتے ہوئے قتل کیا, اس کی جزا جہنم ہے. من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جہنم, ایک انسان کو قتل کرنے والا ایک انسان کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ پوری انسانیت کو قتل کیا ہے. اللہ رے اسلام لیجئے, ایک کا قتل بالکل ایکول ٹو ہیومینٹی, پورے انسانوں کا قتل ہے. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا اگر مشرق میں تم زندگی بسر کرتے ہو, مغرب میں قتل ہوا ہے, تم انڈیفرنٹ ہو, ہم ہوتا رہتا ہے, یو آر پارٹ آف دی برڈر, تم بھی اس قتل میں شمار ہو. کم از کم دل سے بیزاری کا اظہار کرو کہ غلط ہوا. اسی لیے آپ کیا پڑھتے ہیں, السلام علیک اشہد انکا کیا ہے, لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے, جس نے سنا اور انڈیفرنٹ رہے, ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے یا قاتل کے ساتھ ہو جاؤ یا مقتول کے ساتھ ہو جاؤ, بیچ میں نہیں رہ سکتے. صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. Allah 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 تو حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا. پہلا جوان بچوں کے درمیان پہلا انسیڈنٹ ہسٹوریکلی بلکہ دنیا میں پہلا خون بہا. بہانے والا کوئی غیر نہیں تھا, بھائی نے بھائی کو مارا. اب اس سے متعلق مفسرین نے بہت کیا, روایتوں میں بہت سی باتیں ہیں, اگر میں ان تمام کو الیبوریٹ کروں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن آپ لوگ بھی ذرا سا ہوم ورک کیجئے, دیکھیے کہ کیا ہوا, ذرا سا آپ غور کیجئے, آج جائیے اس قصے کو سامنے رکھیے کہ کیسے ہوا, آدم کے گھر میں کیسے ہوا, پیغمبر کے گھر میں یہ کیسا ہوا. اب غور کریں آپ اس پہ, ایک پیغمبر کے گھر میں تو جیلسی کی ابتدا, حسد کی ابتدا کہیں سے ہوتی ہے, اگر آپ نے اس کو پہلے سے تدارک نہیں کیا قتل میں بدل جاتی ہے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. خدا اس شر سے محفوظ رکھے جب حاسد حسد کرتا ہے. اذا حسد, اذا کے معنی روزانہ حسد کرتا تھا, لیکن جب ایک پیک پر آیا اس کا حسد, اس شر سے محفوظ رکھے خدا. تو دو بھائیوں کے درمیان مولانا یہ قصہ آپ اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں, میں اس سے سبق دینا چاہتا ہوں, یہ اس لیے کہ اگر بچپنے میں صحیح تدارک نہیں ہوا تو ہم نے دیکھا ہے کہ خاندان بڑھ گئے, بڑے بڑے بھائی جدا ہو گئے تھوڑی سی جائیداد کے لیے. باپ چھوڑ کر کے گیا تھا 2 ایکڑ زمین, باپ چھوڑ کر گیا تھا 1 گھر, باپ چھوڑ کر گیا تھا 1 دکان. اب وہ 1 دکان کے لیے بھائی خونی رشتہ جدا ہو گیا. لعنت ہو اس ملک پر جو بھائی اس کو بھائی سے جدا کر دے. کوئی اہمیت ہے اس دولت کی؟ کوئی اہمیت نہیں. تو کہاں سے پرابلم شروع ہوا تھا؟ پرابلم بچپنے سے ہوا تھا. اگر ہم نے تفوق قلبی کو صحیح صحیح گائیڈ کیا ہوتا تو یہاں تک نتیجہ نہیں پہنچ پاتا تھا. طریقہ کیا ہے؟ یہ پرابلم ہے, اس کا سلوشن کیا ہے؟ ذرا سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اس کے 2 سلوشن پیش کرنے جا رہا ہوں. پہلا سلوشن یہ ہے, میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا, آج بھی ابتدا میں اشارہ کیا تھا, وہ یہ ہے سیلف ریکگنیشن. ریکگنیشن کے معنی کیا ہے؟ انڈیویجول, ہر فرد کا آپ اقرار کریں, اس کی تائید کریں, اس کی اپنی صلاحیت کو قبول کریں, ہر فرد کو. ہم لوگ ریجیکٹ کرتے تو پورا ریجیکٹ کر دیتے, یہ خراب ہو گیا تو پورا خراب, اچھا ہو گیا تو یہ تو بہت خراب ہے. ہاں یہ تو بہت خراب ہے, بہت. اب نہیں بھی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم گالیاں دیتے ہیں یہ بچے کو, پاؤنڈر کرتے ہیں ہم مسلسل. جب کبھی کسی بچے سے بالکل وہ محسوس کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, تو آپ مسلسل اس پر اتنی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ بچہ وہیں سے ریولوشن شروع ہو جاتا ہے اس کا. اچھا ہم خراب ہیں, ہم خراب ہوگی بتائیں گے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خراب ہیں, یہ اچھا ہمارا بھائی اچھا ہے, ہم بتائیں گے. اسلام یہ کہتا کہ جی نہیں, آپ کو حق نہیں ہے. اگر دو بھائیوں کے درمیان اگر حسد بڑھ رہا ہے تو کمیونیکیشن میں کبھی ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کے سامنے کبھی باتیں نہیں ہونا چاہیے. الگ سے بچے کو بٹھائیے, بات کیجیے آپ. جو ماں باپ کمیونیکیشن میں بہت اچھے رہیں گے, بات چیت میں اچھے رہیں گے, ان کے بچے بہت کامیاب رہیں گے. کمیونیکیشن یعنی گفتگو کیجیے. میاں بیوی کے درمیان بھی پرابلم کم سے شروع ہوتا ہے جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی, بات ہی کرنا نہیں چاہتے, جو بھی بات ہوتی ہے پٹکا پٹکی. اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج. ہیں باڈی لینگویج کہتے ہیں کہ جسم سے انسان 95% بات کرتا ہے, زبان سے 5% بات کرتا ہے. بہت خطرناک ہے جسم, باڈی لینگویج ہے بہت خطرناک ہے. اس لیے بیوی کو میسیجز جو ہے دینا ہے تو بہت سے دے سکتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ بہت بولتے ہیں. دو دوست تھے, آپ نے سنا ہے فارسی میں ایک مقولہ, نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، دیکھیں سنیے، فارسی میں مقالہ ہے گرب کشتن روز اول، بلی کو روز پہلے روز ہی مار دینا چاہیے. کیا ہے وہ قصہ؟ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ کہ یہ تمہاری اتنی زیادہ خدمت کرتی ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، شادی ہوئی تھی، پہلے ہی روز ہمارے کمرے میں بلی داخل ہوئی، میں نے تلوار نکالا. جب وہ بیچاری جب سے لے کر اب تک ڈرتی کہ پہلے ہی دن یہ قیامت ہو گئی، ہاں اتنا غصہ اس شخص کو. دوست نے کہا کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے یار. وہ گھر میں گئے اور بلی کودی، انہوں نے تلوار نکالا مارا. تو بیوی نے کہا گربا کشتن روز اول، اگر مارنا ہی تھا تو پہلے دن مارنا تھا، اب مارنے سے فائدہ کیا؟ بہت سے پرابلم کو روز اول ختم کیجیے، بعد میں سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کہیں آج آپ جا کر کے کتے بلی کو مت ماریے. پہلا سولوشن ریکگنیشن آف انڈیویجوالٹی، ایک ایک بچے کی اس کی اپنی صلاحیت کی ریکگنیشن. دوسرا بہت ہی اچھے، امید ہے کہ آپ لوگ اس ممبر سے لے کر کے جائیں، دوسرا سولوشن بہت ہی امپورٹینٹ، عمل سے غلط عمل سے نفرت، عامل سے نفرت نہیں. ہائے ہائے ہائے، جملہ سمجھ جائیے تو بہت مزہ آ جائے گا. کسی کے دین سے نفرت کیجیے، غلط دین سے غلط عمل سے نفرت کیجیے، لیکن عمل کرنے والے سے نفرت مت کیجیے. ارے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اگر کسی نے غلطی کیا ہے تو اس کی غلطی کے حد تک نفرت ہونا چاہیے، اس شخص سے نفرت نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں سلیقہ سیکھے ہر انسان سے، بچے کے ساتھ اسی طرح سے ہونا چاہیے، اس کے اپنے عمل کے حد تک اتنی نفرت ہے، بچے سے نفرت نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم نے کیا کر دیا، بچے سے نفرت شروع کر دی. اب بچے سے نفرت شروع کی ہے، اب فاصلہ جو ہے بڑھتا چلا گیا. اسی لیے ذات پروردگار نے پھر ایک قصہ بیان کیا، پھر ایک پیغمبر کو سامنے لایا. حضرت نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا، حضرت نوح کہہ رہے تھے بیٹا یا بنیا ارتقب معنا، وہ بھی نوجوان ہے. پھر قصہ نوجوانوں کا، میرا قصہ نوجوانوں کا، میرا موضوع بھی نوجوان. حضرت نوح کا بیٹا، اول العزم پیغمبر کا بیٹا، ڈوب رہا ہے، ڈوبتے ڈوبتے حضرت نوح نے کہا یا بنیا ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اس نے کہا ہا جبل یا عصمونی، یہ پہاڑی ہے جو مجھے بچا لے گی. پہاڑی کبھی کسی کو بچاتی ہے؟ اچھے اچھے بڑے بڑے ڈوب جاتے ہیں پہاڑی میں، پہاڑی نے کسی کو آج تک نہیں بچایا، یہ پہاڑی ہے جو مجھے بچا لے گی. ایک مرتبہ وہ پہاڑی پہ چڑھنے لگا، پہاڑی بھی چڑھنے لگا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ ڈوبنے لگا. بیٹا ہے نا بھائی، خون ہے نا بھائی، یہ خون ہے. پروردگارا حاغت نہیں وہ اہلی، آواز قدرت آئی یا نو لائے سائن اہلے، بیٹا ہے مگر اہل نہیں ہے. اہل ہوتا تو کشتی میں آ جاتا، ولدیت اور ہے، اہلیت اور ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے، ولدیت اور ہے، اہلیت اور ہے. میرا موضوع یہاں پر نہیں. اب آئیے آخری جملہ قرآن کا کیا، انہ عمل غیر صالح، اس لیے ہم اسے نفرت کر رہے ہیں، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. اس سے نفرت نہیں ہے، اس کے عمل سے نفرت ہے. اگر کربلا میں حسین حر کے عمل کو سامنے نہ رکھتے، حر سے نفرت کرتے، تو کبھی حر حسین کی طرف آ ہی نہیں سکتا. سلام علیکم محمد والے محمد پر. اور آج کی مجلس بہت ہی اہم، اور میں نے بہت سرسری صرف آؤٹ لائن دیے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ کام کریں گے. دو چیزوں کا خیال رکھیے، بچے جیسے جیسے بڑھتے جائیں کبھی ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کیجیے، تقابل نہ کیجیے، اور تقابل کرتے ہوئے ہوشیار رہیے، ہر بچے کو اس کا اپنا مقام دیجیے، وہ اپنی جگہ اچھا ہے، دوسرا دوسری جگہ اچھا ہے، حتی حسن میں، جسم میں، اپروچ میں، ہر طرح سے کبھی کسی بچے کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا نے ہر ایک کو یونیک خلق کیا ہے، ہر ایک شخص خوبصورت، مگر نگاہ چاہیے اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ لیلا مجنو جو محبت کرتے تھے، لیلا بہت بدصورت تھی، یہ لیجیے، بہت بدصورت تھی، مگر محبت ہو گئی، محبت تھوڑی دل جو ہے آ گیا تو آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ کردار سے محبت تھی۔ تو بہت سے ہمارے نوجوان لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ باہر والے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی یہ نہیں، ارے یار محبت ہی کرنا پڑتا ذرا سا صورت کو، تم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے کردار کی مالک۔ تو انسان کردار سے محبت کرتا ہے، جب کردار سے محبت کرتا ہے ایج کے کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ تو اسلام نے سکھایا ہے پہلے ہی سے انڈیویجل ریکگنیشن، ہر ایک شخص کی اپنی ذاتی صلاحیت کو قبول کریں، آپ خدا نے صلاحیت دی ہے ہر شخص میں، تو ذاتی صلاحیتوں کو قبول کریں۔ اور دوسری چیز جو آج کی مجلس میں مجھے نتیجہ نکال کر کے میرے مصائب کی طرف آنا ہے، میرے نوجوان بچے اس بات کا اچھی طرح سے آج درس لے کر کے اٹھیں، زندگی میں کسی مرحلے میں ذات پروردگار کی محبت اپنے دل سے ہٹنے نہ پائے۔ آئیے پھر، میں آج دو نوجوان بچے بالکل نوپود نوجوان جس کو کہتے ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، کسی گھر میں وہ مسلم کے دو یتیم ہیں۔ مصائب سنیے ضرور، روئیے ضرور، آج روئیے، اچھی طرح سوئیے، میں بھی روؤں گا، آپ بھی روئیے، لیکن انالائز کیجیے پلیز، بہت زیادہ تجزیہ اور تحلیل کیجیے ایک ایک قصے کو۔ یہ بچے قید کا کہاں سے ہوئے، کب ہوئے، گفتگو ہسٹری میں، ایک ہسٹری یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد تقریباً 200 سے زائد بچے کربلا میں موجود تھے، 70 عورتوں کے قریب موجود تھیں، ان میں سے یہ بچے بھی تھے، کوفے میں جب آئے تو کوفے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، ایک روایت یہ ہے۔ سسٹم یہ تھا کہ قیدیوں کو حوالے کیا جاتا تھا جیلرز کے، چنانچہ آج امریکن سسٹم میں شروع کرنے کی بات چل رہی ہے پرائیویٹائزیشن آف جیل، یعنی کسی کے حوالے سو کر دیا کہ آپ ان کو دیکھیے، آپ ماہانہ جو ہے اتنا لے لیجیے۔ یہ آج کی بات نہیں، پرانا زمانہ ایسے ہی تھا، پرانے زمانے میں کیا تھا، ایک قیدی کو لے لیا جاتا تھا، حکومت کی طرف سے آپ کو جو ہے اتنا پیسہ مل جاتا تھا۔ یہ دو بچے ایک شخص کے پاس ایک سال تک قید میں تھے، میرے نوجوانوں کے لیے سبق آئے ہے، تاریخ کہتی ہے کہ روزانہ ان کے بچوں کو آتے تھے روٹی، رات میں، صرف رات میں ایک روٹی آتی۔ یہ دو بچوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے ابراہیم، محمد بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کا نام ہے ابراہیم۔ بڑے بھائی نے کہا کہ جب ایک ہی مطلب آ رہی ہے کیوں نہ ہم لوگ روزہ رکھ لیں۔ میرے نوجوان بچے دیکھیے، مصیبتوں میں جو ہے خدا کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے، انسان بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ بچوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا، کس گھرانے کے بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، انہوں نے کہا کہ روزے کی نیت کر لیں، شام روزانہ شام میں کھانا آتا، اختیار کر لیا کریں، چنانچہ روزہ رکھتے تھے، ایک سال گزر گیا۔ جب ایک سال گزر گیا تو وہ جیلر سے گفتگو کرنے سے پہلے بھائیوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس شخص سے بات کریں، اپنا تعارف کروائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رحم آ جائے اور یہ چھوڑ دے۔ الرٹنیس، میرے نوجوان بچے درس لے کر کے جاؤ آج، بہترین کہ مصیبت میں بھی جیل میں بھی اپنے الرٹنیس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ایک سال جب گزرا تو وہ بزرگ آیا، کھانا جب سامنے رکھا ہے شخص، تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے، کہتے کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو ان کا کلمہ پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اچھا، تو مسلمان، ہاں تو علی مرتضیٰ کو جانتا ہے، اور رونے لگتا ہاں میرا مولا علی ابن ابی طالب. بچے سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارا جانے والا ہی ہے. تو جعفر طیار کو جانتا ہے؟ ہاں ہم جانتے ہیں مولا علی کے بھائی جعفر طیار جانتے ہیں. کیا شخص ہم جعفر طیار کے پوتے عقیل کے یتیم ہیں, مسلم کے یتیم ہیں. قدموں پہ گرتا ہے کہ بچوں مجھے روز قیامت تمہارے نانا کے پاس شفاعت کرا دو, میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, بہت بڑی گستاخی کی ہے. میرے گھر میں میرے ہی پاس میں نے زندان میں تم کو ایک سال تک رکھا, جاؤ آج جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن میری خواہش ہے کہ رات میں چلا کرو, دن میں چھپ جایا کرو. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم وقت کی فوجیں دیکھ لیں اور تم کو ختم کر دیں. بچے رات میں کوفے سے باہر نکلتے ہیں, کتنی دیر تک چل سکتے ہیں بچے؟ صبح صبح نمودار ہوئی, نماز پڑھی اور وہ بچوں نے طے کیا کہ فرات کے کنارے جو درخت ہے اس پر چڑھ دیں. درخت پر بڑھ گئے. ایک مومنہ پانی لینے کے لیے آئیں, چاہتی تھی کہ مشک کو پانی میں ڈالے, دیکھا کہ چاند سے چہرے ہیں جو پانی میں تیر رہے ہیں. سر کو اٹھایا, دیکھا دو بچے ہیں. شہزادہ تم کون ہو؟ کہ ہم یتیم ہیں. کہ اتر جاؤ, ڈرو نہیں, میں امان میں, میں امان نامہ لکھتی ہوں, تم اتر جاؤ. کس کی یتیم ہو؟ کہ مسلم کے یتیم ہے. مسلم کا نام سننا تھا اس مومنہ نے, ایک مرتبہ اپنے گربان کو کھولا, کہا آج سے تم میرے مہمان ہو, آج سے مجھے تم اپنی ماں کہنا, چلو میرے گھر چلو. خدا خدا اسیروں کو آزاد کرے, آج روئیے ضرور. خدایا بے خطا اسیروں کو آزاد کر, جہاں جہاں مسلمان بے خطا ہیں ان یتیم بچوں کا واسطہ. بہت یاد رکھنے کا قصہ ہے, اور یاد آپ جو سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن میں پڑھتا ہوں انالائز کرتے کرتے. بچے آ گئے مومنہ کے پاس, رات کا کھانا ہوا, کمرے میں لٹایا. رات کچھ دیر گئی تھی, ایک شخص داخل ہوا جس کا نام حارث ہے, اس مومنہ کا شوہر ہے. اس نے محسوس کیا کہ تھکا آیا ہوا. کیا بات؟ بات یہ ہے کہ دو بچے زندان عبید اللہ سے بھاگ گئے ہیں. اس نے کہا ہے کہ جو بھی ان کے سروں کو لائے گا اس کو بڑا انعام ملے گا. مومنہ نے کہا کہ ان بچوں کے سروں کو لے کر کے کیا کرے گا؟ روز قیامت اللہ کی طرف سے, رسول اللہ کی طرف سے انعام لینے کی کوشش کر, دنیا میں لے کر کے کیا کرے گا؟ لیکن اس بات اس نے دو چار لقمے کھائے سو گیا. آدھی رات کو بڑے بھائی نے جگایا, شاید دونوں بھائی نے یہ خواب دیکھا تھا. بھیا اٹھو اٹھو. ابراہیم اٹھے, کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا. ابراہیم نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا. کہا پہلے تمہارا خواب بیان کرو. کہا میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا میرے بابا رسول اللہ کے پاس قریب گئے تو رسول اللہ نے کہا مسلم تم تنہا آ گئے, تمہارے بچے کہاں ہیں, تمہارے یتیم کہاں ہیں؟ تو بابا نے کہا کہ کل ہی آیا چاہتے ہیں. بچوں نے کہا اسے پتا چلتا ہے کہ آج ہماری آخری رات ہے اور آج ہم آخری رات سو رہے ہیں, کل ملاقات کے لیے ہمیں بابا کے پاس جانا ہے. آواز دونوں کے رونے کی بلند ہوئی. حارث نے پوچھا مومنہ سے یہ کون ہے؟ مومنہ نے کہا خدا کے واسطے ان بچوں پر رحم کر, یہ بچے وہی ہیں جن کی تلاش تو کر رہا ہے. وہ درانہ داخل ہوتا ہے اس کمرے میں, دونوں کے پاؤں دونوں کے زلفوں کو کھینچتے ہوئے دالان میں لاتا ہے, بچوں کے منہ پہ تماچے
مارتا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ صحن خانہ میں بچوں کو لایا اور ایک ستون پر دونوں کو باندھا اور سامنے تلوار رکھ دیا تاکہ رات بھر بچوں کے سامنے موت گھومتی رہے. صبح صبح نمودار ہوئی, غلام کو حارث نے جگایا, اٹھ اٹھ جا, اگر انعام لینا چاہتا ہے تو ان دونوں کو فرات کے کنارے لے جا, ان کو ذبح کر اور یہ تجھے اتنا بڑا انعام ملے گا. غلام سیاہ فام دو بچوں کو لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے, بچوں نے آہستہ آہستہ, میرے نوجوان سمجھنے کی کوشش کرو, دیکھو کتنے الرٹ ہیں یہ بچے, آہستہ سے پوچھتے ہیں, غلام تم بلال کے خاندان سے معلوم ہوتے ہو, تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ بلال کا نام سننا تو وہ غلام کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ہم محمد کے نواسے ہیں, مسلم کے یتیم ہیں. غلام نے قدموں پہ سر رکھا, بچوں معاف کرو مجھے, بخش دو. وہ چھلانگ مار کر آگے بڑھ گیا. ایک مرتبہ حارث نے دیکھا بچے پھر آزاد ہو گئے ہیں, اپنے فرزند کو بھی حکم دیتا ہے, بیٹا بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے, خود آگے بڑھتا ہے. اب مومنہ پیچھے پیچھے التماس کرتی چلی جاتی ہے, ان یتیموں پر رحم کر, ان کا کوئی نہیں ہے, ان بچوں پر رحم کر. یہ حارث کچھ نہیں کہتا, یہاں تک کہ فرات کے کنارے لا کر کے روکتا ہے اور یہ بچے التماس کرتے ہیں, اگر تجھے انعام چاہیے تو ہمیں زندہ لے چل عبید اللہ کے پاس, وہ خود انعام دے دے گا, ہمیں کاٹ نہ لے, ہمیں ہمارے سروں کو کاٹ نہ لے, اس لیے کہ روز قیامت تمہارے لیے بہت بری جزا ہے. مگر وہ سنتا کہاں تھا, نہ میں تو سروں کو کاٹوں گا. تاریخ کہتی ہے جب طے ہو گیا کہ سر کٹیں گے تو بچوں نے ایک مرتبہ کہا اگر ہاں کاٹنا ہی ہے تو ہمیں پہلے چار رکعت نماز پڑھ لینے دے. بس میرے نوجوان بچوں سبق لے کر کے اٹھو, مرنے سے پہلے بھی بچوں نے بتایا ہمارا رابطہ اس کے ہمارے ذات پروردگار کے درمیان ہے. چار رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو اٹھایا, یا احکم الحاکمین, اے پروردگارا تو ذات بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, ہمارے اور قاتل کے درمیان تو فیصلہ کر. تاریخ کہتی ہے محمد کہتے تھے مجھے ختم کر, ابراہیم کہتے تھے مجھے ختم کر, دونوں بچوں نے ایک مرتبہ روکا. اب تک اس مومنہ سے کہتے تھے مومنہ مومنہ مومنہ, لیکن جب آخری لمحے آئے تو ایک جملہ کہا, اممہ جب ہم یہاں شہید ہو جائے ہمارے لباس کو خون میں ملا دینا, اگر کوئی قافلہ مدینے جا رہا ہو تو ہماری موت ہمارا سلام. اجرکم علی اللہ. انشاءاللہ آئندہ سنیں گے کہ کربلا میں دو یتیم شہید ہوئے تھے, دو بچے شہید ہوئے تھے جن کو جعفر طیار, عبداللہ ابن جعفر طیار کے بچے اون محمد تھے. جب وہ شہید ہوئے تھے تو علی اکبر موجود تھے, عباس موجود تھے, حسین موجود تھے, ان کے لاشوں کو لانے کے لیے پورا بڑا گھر موجود تھا. اللہ نے یتیم مسلم جن کی لاشوں کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں تھا, بڑے کا سر گدا اور فرات میں ڈالا گیا, اس وقت تک جنازہ تیرتا رہا, گویا کہہ رہی ہو فرات اے بچوں تمہاری غربت کے میں قربان, تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, آؤ میری گودی میں. دوسرا بھائی گیا, دونوں نے بھائی گلے میں ڈالی, قیامت مچے, آواز بلند ہوئی, واہ محمد.